بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین آج اتوار ہے 28 فروردین 1401 ہجری شمسی مطابق 15 رمضان المبارک 1443 ہجری قمری اور 17 اپریل 2022 عیسوی. نواس رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ماہ غفران پیش کیا جائے گا. پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا اور نشریات کا آخری پروگرام امام حسن علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہوگا. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں بڑھتے ہوئے مذہبی جنون اور پرتشدد واقعات پر ہندوستان کی کانگریس پارٹی کا رد عمل, حکومت کی خاموشی پر تشویش کا اظہار. پاکستان میں سیاسی کشمکش, پنجاب میں حکومت کی تبدیلی, نئے وزیر اعلی حمزہ شریف اتوار کی رات حلف اٹھائیں گے. قبلہ اول مسجد الاقصی پر صہیونیوں کے حملوں کا سلسلہ جاری, اتوار کے حملے میں کم سے کم 17 فلسطینی زخمی. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے مول گیر تشدد اور بڑھتے ہوئے مذہبی جنون پر حکومت کی خاموشی کو تشویشناک بتایا ہے. ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی او این آئی کے مطابق کانگریس پارٹی میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سرجیوالا نے دہلی کے علاقے جہانگیر پوری میں رونما ہونے والے تشدد آمیز واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تشدد کے واقعات پر بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دہلی سمیت پورے ملک میں تشدد آمیز واقعات تو تشویشناک ہیں ہی, لیکن ان واقعات پر حکومت کی بے حسی اور خاموشی بھی تشویشناک ہے. کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سرجیوالے نے کہا کہ حکومت بے حس اور خاموش ہے تو اب عوام کو خود ہوشیاری سے کام لینا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اب دہلی کے لوگوں کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ اب عوام خود کو بھی اور دہلی کو بھی محفوظ اور متحد رکھنے کی فکر کریں اور آپسی ہم آہنگی برقرار رکھیں. کانگریس میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سرجیوالا نے حکومت اور حکمراں جماعت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ تشدد, مذہبی جنون اور فسادات سے ہندوستان کمزور ہوگا. پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش کے دوران پنجاب کے 9 منتخب وزیر اعلی آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے, تاہم یہ واضح نہیں کہ انہیں کون حلف دلائے گا. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ موجودہ گورنر عمر سرفراز چیما نے, جن کا تعلق سابق حکمراں جماعت پی ٹی آئی سے ہے, نئے وزیر اعلی حمزہ شہباز شریف سے حلف لینے کا تاحال فیصلہ نہیں کیا ہے. حمزہ شہباز ہفتے کے روز پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس کے دوران 197 ووٹ لے کر صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے. کہا جا رہا ہے کہ گورنر کی جانب سے حلف لینے سے گریز کے بعد صدر پاکستان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو حلف لینے کا حکم دے سکتے ہیں. واضح ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار سے بے دخلی کے بعد پاکستان سیاسی تبدیلیوں کے عمل سے گزر رہا ہے اور انتخابی اور انتظامی اقتدار تبدیل کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان جو اپنی حکومت کے سقوط کو امریکی سازش قرار دیتے رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور ہفتے کی شب کراچی میں دوسرا پاور شو کیا ہے. کراچی میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے تحت ختم کی گئی ہے. انہوں نے جنگوں میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار اور روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر اصرار کو امریکیوں کی ناراضگی کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم امریکہ کی غلامی نہیں کرے گی. ادھر ذرائع کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کی سمری صدر کو بھیج دی ہے. پاکستانی وقت کے مطابق 4:30 بجے گورنر پنجاب سرفراز چیما کی پریس کانفرنس شیڈول تھی اور اسی دوران ان کی برطرفی کی خبریں سامنے آئیں. سرفراز چیما نے اپنے وقت پر پریس کانفرنس شروع کی. اس دوران ایک صحافی نے ان کی برطرفی کی خبر انہیں سنائی اور سوال کیا. سرفراز چیما نے جواب دیا کہ وزیر اعظم مجھے عہدے سے اس طرح نہیں ہٹا سکتے، وہ سمری صدر مملکت کو ارسال کر سکتے ہیں. جب تک صدر مملکت چاہیں گے میں گورنر ہاؤس میں موجود رہوں گا. مجھے ڈی نوٹیفائی کرنے کے اختیار صدر مملکت کے پاس ہے، وزیر اعظم کے پاس نہیں. سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں اور غیر قانونی آبادکاروں نے مسجد الاقصی پر حملہ کر کے کم سے کم 17 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے. بیت المقدس میں جاری کشیدگی کے درمیان سینکڑوں صہیونی فوجیوں اور غیر قانونی آبادکاروں نے مسجد الاقصی کے صحن میں گھس کے فلسطینیوں کو وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کی. عینی شاہدین کے مطابق غیر قانونی صہیونی آبادکاروں کے گروہ نے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرتے ہوئے اس مقدس مقام پر ناچ گانا بھی کیا، جس پر وہاں موجود فلسطینیوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا. بعد ازاں فلسطینیوں نے غیر قانونی صہیونی آبادکاروں کو مسجد الاقصی لانے والی بس پر پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں 5 صہیونی زخمی ہو گئے. ایک اور اطلاع کے مطابق مسجد الاقصی کے احاطے میں اسرائیلی فوجوں کے ساتھ ہونے والی تازہ جھڑپوں میں کم سے کم 17 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں. فلسطین کی استقامتی تحریک اسلامی جہاد نے مسجد الاقصی پر دوبارہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے غاصب صہیونیوں کے ناپاک عزائم پوری طرح واضح ہو گئے ہیں. اسلامی جہاد کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ مسجد الاقصی پر صہیونی فوجیوں اور غیر قانونی آبادکاروں کے حملے بھرپور جنگ اور لڑائی میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اسلامی تبلیغات کی کوارڈینیشن کونسل نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کی کسی بھی قسم کی بے حرمتی تمام مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف انتفاضہ کے زور پکڑنے اور امت مسلمہ میں غم و غصہ بھڑک اٹھنے کا باعث بنے گی. اسلامی تبلیغات کی کوارڈینیشن کونسل کی قس اور انتفاضہ کمیٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کی کسی بھی قسم کی بے حرمتی تمام مقبوضہ علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف انتفاضہ کے مزید زور پکڑنے اور امت مسلمہ میں غم و غصہ بھڑک اٹھنے کا باعث بنے گی. اس بیان میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے مقدس مقام کو جاہریت کا نشانہ بنائے جانے سے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ مزید تیز ہوگی. ایران کے ادارے تبلیغات اسلامی کی قدس کمیٹی کے بیان میں کہا گیا کہ فلسطینیوں کی استقامتی اور مزاحمتی تحریکوں کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور اس غاصب حکومت کی بساط لپیٹ کر رکھ دی جائے گی. اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضیافت اللہ اور رمضان المبارک میں جمعے کے روز مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی میں روزہ دار فلسطینی نمازیوں پر صہیونی فوجوں کی وحشیانہ جارحیت پوری امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ بھڑک اٹھنے کا باعث بنا ہے اور اس وحشیانہ اقدام کے نتیجے میں بے بس غاصب صہیونی حکومت اپنا بچاؤ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. بیان میں کہا گیا کہ غاصب صہیونی حکومت کا یہ شیطانی اقدام صفحہ ہستی سے اس سرطانی پھوڑے کے مٹ جانے کا سنگ میل ثابت ہوگا اور غاصب صہیونی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جو اپنے زوال سے بہت تیزی سے قریب ہوتی جا رہی ہے. ایران کے ادارے تبلیغات اسلامی کی قدس اور انتفاضہ کمیٹی نے اس بیان میں کہا ہے کہ آج فلسطینیوں کی نئی نسل اور غیرت مند فلسطینی نوجوانوں کی نئی دلیرانہ انتفاضہ نے پوری دنیا پر اس بات کو واضح کر دیا کہ فلسطینیوں کی تحریک مزاحمت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور پختہ عزم ارادے کے ساتھ میدان عمل میں ڈٹی ہوئی ہے، جس نے صہیونی حکومت کی طاقت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا اور اس کے سارے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں. ادارہ اسلامی تبلیغات کی کوارڈینیشن کونسل کے قدس اور انتفاضہ کمیٹی نے مسجد الاقصی پر جارحیت اور اس مقدس مرکز کی بے حرمتی نیز فلسطینی نمازیوں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری، انسانی حقوق کے تمام تنظیموں، نیز تمام اسلامی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ فسطائی دور کے ظلم و جور اور اس جاہلیت کو بند کرانے کے لیے اپنے انسانی اور تاریخی نیز شرعی فرائض پر عمل کریں اور مظلوم فلسطینیوں اور ان کی مزاحمتی تحریکوں کی بھرپور حمایت کریں۔ واضح رہے کہ جمعہ 15 اپریل 2022 کو علی صبح مسجد الاقصی میں اعتکاف کر رہے مسلمانوں پر صہیونی فوجوں نے حملہ کر دیا، جس کے دوران 158 فلسطینی زخمی ہوئے اور 400 دیگر کو گرفتار کر لیا گیا۔ فلسطین کی تحریک فتح کی فوجی شاخ الاقصی بریگیڈ نے مقبوضہ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونیوں کے حملوں کا جواب دینے پر تاکید کی ہے۔ الاقصی بریگیڈ نے کہا کہ صہیونیوں کے حملوں کا جواب دیں گے۔ الاقصی بریگیڈ قدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونیوں کے بڑھتے حملوں کے مدنظر کسی بھی طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی تیاری کے لیے فوجی مشق منعقد کر رہی ہے۔ الاقصی بریگیڈ کے ترجمان ابو محمد نے کہا کہ غزہ میں الاقصی بریگیڈ کی فوجی مشق سے فلسطینی عوام اور مزاحمتی تنظیموں مابین اتحاد ظاہر ہوا، اور الاقصی بریگیڈ مقبوضہ غرب اردن میں صہیونیوں کے جرائم کا جواب دے گی۔ جمعہ کی نماز کے بعد ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے مظاہرہ کیا اور فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے مسجد الاقصی پر صہیونی پولیس کے حملوں کا جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ اسلامی جمہوری ایران نے دفاعی اور خارجہ پالیسیوں میں اختلاف اور تفرقہ ڈالنے کے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے یوم مسلح افواج کی مناسبت سے ایرانی فوجی عہدیداروں اور فوجی کمانڈروں سے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کی خارجہ اور دفاعی پالیسیاں ایک دوسرے کا سہارا اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی استقامت اور رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی کی بدولت دفاعی اور خارجہ پالیسیوں میں اختلاف اور تفرقہ ڈالنے کے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ علی باقری کنی نے کہا کہ مذاکرات پر مبنی ہمارا نظم و اصول امن و استحکام، استقامت، پائیداری اور ہماگیر ترقی اغیار کی مداخلت کی مخالفت کے ساتھ علاقے میں مستحکم سیکورٹی کا قیام اور غاصبانہ قبضے نیز جنگ و جہریت کی مخالفت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی طاقتوں نے کیل کانٹوں سے لیس کر کے خونخوار دہشت گردوں کو انسانیت کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا ہے، اور علاقے کی قوموں پر القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کو مسلط کر دیا، تو استقامت کے عمل لے منطق کا ہاتھ ہتھیار استعمال کر کے انسانی تشخص کی راہ میں قدم آگے بڑھا کر قوموں کے تمدن کی تعمیر کر کے امن و سلامتی کے زیر سایہ ترقی و پیش رفت کے مقصد کے حصول کو عملی طور پر ثابت کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی نے اسی طرح غاصب حسینی حکومت کے ساتھ علاقے کے بعض ملکوں کی جانب سے تعلقات کی برقراری کے نتائج پر سخت انتباہ بھی دیا۔ ایران کے انسانی حقوق کونسل کے سربراہ نے امریکی پولیس کے ہاتھوں ایک اور سیاہ فام نوجوان کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کے انسانی حقوق کونسل کے سربراہ کاظم غریب آبادی نے لکھا ہے کہ امریکی پولیس نے ایک بار پھر افریقی نژاد بے گناہ شہری کو کا قتل عام کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ افریقی نژاد غیر مسلح نوجوان پر وحشیانہ فائرنگ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں سیاہ فاموں کی زندگی کبھی اہم نہیں رہی۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والے ایک ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک امریکی پولیس افسر ایک غیر مسلح افریقی نژاد کے تعاقب کے بعد اسے دبوچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر اسے گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے سویڈن کے ایک شہر میں مسلمانوں کی مقدس اور الہی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کیے جانے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران سویڈن کے شہر لینکوپنگ میں ڈنمارک کے ایک نسل پرست اور انتہا پسند درندے نما شخص کے ہاتھوں مقدس الہی کتاب قرآن مجید کو آزادی بیان کے نام پر اور پولیس اہلکاروں کی حمایت سے نظر آتش کیے جانے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سید خطیب زادہ نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں اس طرح کی دانستہ بے ادبی سے سویڈن سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کا توہین آمیز اقدام کا آزاد بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفرت انگیز اقدام ہے جس کی تمام ادیان الہی کی جانب سے مذمت کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سلسلے میں سویڈن کی حکومت کو جواب دہ قرار دیتے ہوئے تاکید کیا کہ ایران سمیت پورے عالم اسلام کے ممالک اس توہین آمیز اقدام پر سویڈن حکومت کے رد عمل اور اس مجرم کے خلاف ٹھوس قانونی کارروائی کے منتظر ہیں، تاکہ پھر کوئی اس طرح کا گستاخانہ اقدام عمل میں لانے کی جرات نہ کر سکے۔ سید خطیب زادہ نے کہا کہ اپنے حامیوں کی حمایت سے بے ادبی کرنے والے ڈنمارکی شخص کا اشتعال انگیز اور توہین آمیز اقدام دشمنان اسلام کی سازشوں کے مقابلے میں اسلامی ملکوں اور مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کی ماضی سے کہیں زیادہ ضرورت کا متقاضی ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر نے افغانستان کے صوبہ خوست میں پاکستان کے فضائی حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ جمعے کی شب پاکستان کی جانب سے صوبہ کنر اور خوست پر کیے جانے والے فضائی حملے اور گولہ باری میں کم سے کم 45 افراد مارے گئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ کابل میں اقوام متحدہ کے نمائندہ دفتر کے جاری کردہ ایک ٹویٹ میں کنڑ اور خوست پر پاکستان میں عام شہریوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ وہ افغانستان کے سرحدی علاقوں پر پاکستان کے حملے کی تحقیق کر رہی ہے۔ دوسری جانب طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستانی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ افغانوں کے صبر کا امتحان لینے کی کوشش نہ کی جائے اور آئندہ ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ماریوپول شہر سے یوکرینی فوج کا مکمل صفایا کر دیا گیا ہے۔ یوکرینی ذرائع کا کہنا ہے کہ ماریوپول شہر میں لڑائی اب بھی جاری ہے اور اس میں شدت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جنگ یوکرین کے آغاز کے 53 روز روسی فوج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت متعدد اہم شہروں کو نشانہ بنایا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کا شہر خارکیف اور لویو بھی روسی فوج کے حملوں کی زد پر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ روسی فوج کی پیش قدمی بدستور جاری ہے اور ماریوپول شہر کے تقریباً تمام علاقوں کو یوکرین کی فوج سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ادھر روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایک یوکرینی مالبردار ہوائی جہاز کو اودیسا کی بندرگاہ کے قریب مار گرایا گیا ہے۔ ایگور کناشنکوف نے بتایا کہ مذکورہ مالبردار بحری جہاز یورپ سے اسلحے کی بھاری مقدار لے کر یوکرین جا رہا تھا۔ دوسری جانب یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس یونٹ نے پولینڈ کی سرحدوں کے قریب روس کے میزائل حملے کو ناکام اور اس کی جانب سے داغے جانے والے متعدد کروز میزائلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ یوکرینی ذرائع کا کہنا ہے کہ ماریوپول شہر میں لڑائی اب بھی جاری ہے اور اس میں شدت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر ماریوپول شہر میں انسانی المیہ کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ماریوپول شہر سقوط کر گیا تو پھر روس کے ساتھ امن مذاکرات عملی طور پر ختم ہو جائیں گے۔ یوکرین میں جنگ کے آغاز سے اب تک فریقین کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، تاہم ان کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ ترکی کی وساست سے ہونے والے یوکرین روس مذاکرات میں بھی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی تھی اور صرف عام شہریوں کے انخلاء کی غرض سے بعض شہروں میں جزوی جنگ بندی پر ہی اتفاق ہو سکا، اور یہ عمل بھی بار بار تعطل کا شکار رہا۔ فرانسیسی عوام نے اپنے ملک کے صدارتی انتخابات کے نتائج کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اس مظاہرے میں، جس میں یلو جیکٹ، فاشسٹ مخالف تنظیمیں اور لیبر یونین کے اراکین بھی شامل رہے، نہ میکرون نہ لوپن جیسے نعرے لگاتے ہوئے صدارتی انتخابات کے دوسرے دور کا بائیکاٹ کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ فرانس کے سیکورٹی فورس نے بھی آنسو گیس کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کی سرکوبی اور انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی۔ فرانسیسی مظاہرین کا کہنا ہے کہ میکرون اور لوپن دونوں ہی امیدوار ان کے ملک کی صدارت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ 10 اپریل کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں میکرون نے 27.84 اور لوپن نے 23.15% ووٹ حاصل کیا، اور اس طرح ان دونوں امیدواروں کے درمیان 24 اپریل کو ہونے والے دوسرے دور کے صدارتی انتخابات میں مقابلہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے پروگرام گرد و پیش میں، اور یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے کرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینِ صحافت. عزیز سامعین پروگرام جامع جم میں آپ کا, معاف کیجیے گا, آئینِ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام آئینِ صحافت کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں روزنامہ جمہوریہ اسلامی سے جو ایران سے شائع ہوتا ہے. اس اخبار نے امام حسن علیہ السلام رحمت خدا کا نمونہ کے عنوان سے ایک آرٹیکل شائع کیا ہے۔ اخبار جمہوریہ اسلامی نے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائیگانی کا ایک مقالہ شائع کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ علماء کے علاوہ اہل سنت علماء نے بھی امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ شیعہ اور سنی تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن علیہ السلام اصحاب کسا کے ایک فرد ہیں کہ جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور متواتر حدیث ثقلین کے مطابق قرآن کے برابر نیز ان چار افراد میں سے ایک ہیں جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے نصارہ سے مباحلہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے جد پیغمبر کی طرح رحمت خدا کے مظہر تھے، اور نا امید دلوں کو امید سے بھر دیا کرتے تھے۔ وہ غریبوں سے ملاقات کے لیے جاتے، بیماروں کی عیادت کرتے، جلوس جنازہ میں شرکت کرتے، اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ کہیں کوئی ان سے رنجیدہ نہ ہونے پائے۔ رائے الجوم لکھتے ہیں، الاقصی محفوظ ہے اور یہ استقامتی محاذوں کے میزائلوں کی وجہ سے ہے۔ اسرائیلی بستیوں کی طرف نشانے پر لگے غزہ کے میزائلوں کی طاقت بیت المقدس اور اس کے اطراف کے مقامی لوگوں کی شجاعت اور اپنے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ان کے عزم کا ایک بے مثال نمونہ جمعے کے دن مسجد الاقصیٰ کے صحن میں جھڑپوں کی شکل میں نظر آیا۔ غاصب اسرائیل یہ جنگ بھی ہار چکا ہے، جیسے گزشتہ تمام جنگوں میں اسے شکست کا ہی منہ دیکھنا پڑا ہے۔ تاہم یہ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایسے عالم میں جب بیت المقدس کے مقامی لوگ 3,000 اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ مسجد الاقصیٰ پر دھاوا بولنے والے یہودی آبادکاروں کا جی جان سے سامنا کر رہے ہیں، 5 ملکوں کے سفرا غاصب اسرائیلی صدر کے دسترخوان پر خوشہ چینی کے لیے دوڑتے نظر آئے۔ استقامتی محاذ کی جانب سے جوابی کارروائی کی دھمکی کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی فوج کے سربراہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ استقامتی محاذ جب دھمکی دیتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ بیت المقدس کے مقامی لوگ مسجد الاقصیٰ کا تحفظ کریں گے چاہے ان کا خون بہایا جائے اور ان کی لاشیں گرائی جائیں۔ نیا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ سامعین، روزنامہ جسارت لکھتا ہے، سازش کر کے میر جعفر کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، عمران خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیراعظم عمران نے کہا ہے کہ سازش کر کے میر جعفر کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہ سازش پاکستان کو غلام رکھنے کے لیے ہوئی ہے۔ امریکہ یا کسی ملک کے خلاف نہیں، سب سے دوستی چاہتا ہوں، غلامی کسی کی نہیں۔ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی مداخلت ہوئی، اینٹی بھارت ہوں، نہ اینٹی یورپ، نہ اینٹی امریکہ۔ باغ جناب میں تحریک انصاف کے تحت جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کے خلاف جو سازش ہوئی اس کا بتانا چاہتا ہوں کہ مداخلت تھی یا سازش تھی۔ بہت بڑی سطح پر ہمارے ملک کے خلاف عالمی سازش ہوئی، بیرونی سازش بھی ہے اور اندرونی بھی۔ میر جعفر ایک غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی۔ بنگال انگریزوں کے پاس گیا تو انہوں نے ٹیکس لگائے، کسانوں سے پیسہ نکالا، کسان غریب ہو گئے اور بنگال میں کروڑوں لوگ قحط سے مرے۔ جب انگریز آیا تو بنگال سب سے امیر ریاست تھی، انگریز گئے تو سب سے غریب ریاست تھی۔ انہوں نے بھی میر جعفر کو قوم پر مسلط کر دیا۔ ضروری ہے کہ ہم میر جعفر کی حکومت کامیاب نہ ہونے دیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میرا جرم کیا تھا جو رات 12 بجے عدالتیں کھول دی گئیں جو مجھے ساری زندگی اذیت دیتی رہیں گی۔ عدالت کا فیصلہ ہمارے ہاتھ پیر باندھ دیتا ہے۔ روزنامہ قومی آواز جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، نفرت انگیز تقریر اور فرقہ وارانہ تشدد پر اپوزیشن کا اظہار تشویش، سونیا، پوار، ممتا سمیت متحدہ حزب اختلاف کی مشترکہ اپیل۔ روزنامہ قومی آواز لکھتا ہے، کئی ریاستوں میں حالیہ فرقہ وارانہ جھڑپوں کے تناظر میں 13 اپوزیشن جماعتوں نے مشترکہ بیان جاری کر کے لوگوں سے امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ حکمران قوتوں کی جانب سے معاشرے کو پولرائز کرنے کے لیے جس انداز میں کھان پان، لباس، عقیدے، تہواروں اور زبان سے متعلق مسائل کو جان بوجھ کر استعمال کیا جا رہا ہے، ہم اس پر سخت ناراض ہیں۔ ہمیں ملک میں نفرت انگیز تقاریر کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بہت تشویش ہے، کیونکہ ایسا کرنے والوں کو حکومت تحفظ فراہم کرتی ہے اور ان لوگوں کے خلاف کوئی بامانی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ہم ان تمام معاملات پر وزیراعظم کی خاموشی پر حیران ہیں، جنہوں نے ہمارے معاشرے کو اکسانے اور بھڑکانے والے جنونی لوگوں کے بیانات اور ان کے فعل پر ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ خاموشی اس بات کی واضح گواہی ہے کہ ایسے نجی مسلح ہجوم کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ ہم سماجی ہم آہنگی کے بندھنوں کو مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے اپنے اجتماعی عزم کا اعادہ کرتے ہیں جس نے صدیوں سے ہندوستان کی تعریف کی ہے اور اسے تقویت بخشی ہے۔ سامن، تسنیم نیوز ایجنسی نے لکھا، ایران و افغانستان کے عوام کے خلاف نفسیاتی جنگ کے پس پردہ حقائق۔ البانیا میں ایم کیو او دہشت گردوں کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ایران مخالف ایک شخص کی گرفتاری سے یہ واضح ہو گیا کہ میڈیا اور میدان کے دہشت گرد مغربی خفیہ ایجنسیوں کی نگرانی میں مشترکہ سازش کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایران اور افغانستان کے سلسلے میں مختلف خبریں، ویڈیو کلپ اور بیانات کی سوشل میڈیا پر بہار آئی ہوئی ہے، جن میں کبھی ایران میں افغانستان کے کسی شہری کی جانب سے عصمت دری کی خبر ہوتی ہے تو کبھی کسی ویڈیو کلپ میں کچھ افغان اسمگلروں کی جانب سے ایرانیوں کو یرغمال بنائے جانے کی خبر دکھائی گئی ہوتی ہے، لیکن تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تکفیری دہشت گرد بھی میدان میں کود پڑے ہیں اور داعشیوں کی طرح افغان عوام کا بدلہ لینے کی قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں۔ ان سب پروپیگنڈے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ایران و افغانستان کے درمیان شدید کشیدگی پیدا کر کے ایران کے لیے نئے مسائل پیدا کرنا۔ اور سامنے، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ماہ مبارک کے رمضان کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔ رمضان کے اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ سنیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں فرزند رسول، نواس رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامعین، پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ طہٰ شمیم اور رباب منصوری کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم غصے پر قابو پانے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج رمضان مبارک کی 15 تاریخ ہے، آج ہی کے دن حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ہم اپنے تمام سامعین کو خوشی و مسرت کے اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ عزیز سامعین کے لیے مفید واقع ہوگا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله،
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم،
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم،
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله،
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر،
يا
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
عزیز سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے دن یعنی 15ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے کے ساتھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم ارزقنی فیه طاعت الخاشعین واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين. بأمانك يا أمان الخائفين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا، آج کے دن اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کی اطاعت و عبادت کا مجھے بھی مستحق بنا دے، اور خدا ترس منکسر المزاج مردان حق کی مانند میرے قلب میں بھی وسعت و گیرائی عطا کر دے. اے خوف و خشیت رکھنے والوں کی پناہ گاہ، تجھ کو تیری امان بخشی کا واسطہ.
سامعین، صاحبان تقویٰ کی ایک علامت غصے پر قابو پانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیات 132 سے 134 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ شاید رحم کے قابل ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اسے ان صاحبان تقویٰ کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے.
تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق غصے پر قابو پانے سے اس حد تک ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صابر شخص کو رسالت کے منصب کے قریب قرار دیا ہے. غصے کو دبانا اس قدر ضروری ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم بردبار نہیں ہو تو ظاہری طور پر بردبار بنو، کیونکہ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جو کسی گرو جیسا دکھنے کی کوشش کریں اور بہت ہی جلد ان جیسے نہ ہو جائیں. اسلام میں غصے پر قابو پانے کے کئی طریقے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آگ پانی سے بھج جاتی ہے. آپ سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پائے گا اللہ اسے عذاب سے دور کر دے گا. غصے پر قابو پانے کا صبر سے گہرا تعلق ہے. در حقیقت جو شخص غصہ دلانے والی چیز کے سلسلے میں صبر کرتا ہے اور اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے. حضرت امام علی علیہ السلام نے صبر کے بارے میں فرمایا، صبر یہ ہے کہ آدمی خود پر آنے والی مصیبت کو برداشت کرے اور جو چیز اسے غصہ دلاتی ہے اسے نظر انداز کرے.
سامعین، ہم سب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت کے بہت سے واقعات سنے ہیں. بہت سے یہودیوں اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور نرمی کی وجہ سے اسلام قبول کیا اور ہدایت پانے والوں میں شامل ہو گیا. آپ سامعین نے شاید اس یہودی عورت کا واقعہ سنا ہوگا جو ہر روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، لیکن آپ غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ نظر انداز کر دیتے تھے. ایک دن آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے لیکن آپ کے سر پر کوڑا نہ پھینکا گیا تو آپ نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ یہودی عورت بیمار پڑ گئی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بوڑھیا نے اس قدر محبت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بہترین اخلاق سے مزین تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ذاتی حق کو نظر انداز کیا۔ جب کوئی شخص آپ کے ذاتی حقوق پامال کرتا تو اسے معاف کر دیتے تھے، لیکن جب شریعت پر آ جاتی تو بہت غضبناک ہو جاتے۔ آپ عدل و انصاف کے قیام کے سلسلے میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے نزدیک سب انسان برابر تھے اور معیار صرف حق تھا۔ آپ کے نزدیک سابقہ قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے عدل کے قیام میں امتیازی سلوک روا رکھا اور دو ٹوک انداز میں اقدامات انجام نہ دیے۔ لہذا غصہ اگر عقل کے کنٹرول میں اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو تو وہ بھی پسندیدہ اور مقدس ہے۔ ایسا غصہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے اور تشدد پر منتج نہیں ہوتا ہے۔
یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں، آپ تو ہیں، آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا،
اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔
پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلی بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلی بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر تلک جانا،
اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔
سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے،
ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ
اے حسنین کے نانا
پندرہ رمضان المبارک کے دن حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ جب ہی رمضان المبارک آتا ہے تو حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا جذبہ عبادت اپنے عروج کو پہنچ جاتا۔ آپ اس مہینے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ رمضان المبارک کے بارے میں آپ کی بہت سی دعائیں ہم تک پہنچی ہیں۔ کتاب اقبال العمل میں آیا ہے کہ آپ نے روزے دار کے بارے میں فرمایا ہے، افطار کے وقت ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے پہلا لقمہ لیتے ہوئے کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے وہ خدا جس کی بخشش وسیع ہے مجھے بخش دے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے ایک مومن بھائی کی مدد کو روزہ رکھنے اور عبادت کے لیے دیر تک جاگنے سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا ہے، لہٰذا اس مہینے میں کچھ لوگ اطاعت اور عبادت کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سلسلے میں دوسروں پر سبقت لے جاتے ہیں اور کچھ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے خسارے اور نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔
سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے روزے کی حالت میں کھانے پینے کے سلسلے میں بعض فقہی احکام بیان کیے تھے، آج کے پروگرام میں مزید بعض احکامات بیان کر رہے ہیں۔
لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين۔
ہونٹوں کو زبان سے گیلا کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لعاب نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کھانا چکھنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر روزہ دار اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی منہ میں ڈالے اور وہ حلق سے نیچے نہ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ غرارے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ باطل ہے۔ بعض اوقات غذا یا ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ اور اس کی خوشبو طلوع فجر کے بعد کچھ دیر تک منہ میں رہتی ہے، اب اگر کلی کے بعد بھی ذائقہ اور خوشبو باقی رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر روزہ دار بھول کر کوئی چیز کھانے لگے تو دوسرے شخص پر اس کو متوجہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ کسی پبلک مقام پر ہو تو اسے متوجہ کرنا بہتر ہے، تاکہ اسے یاد آ جائے کہ وہ روزہ دار ہے، اور اگر وہ اپنے منہ سے اس چیز کو نکال دے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ ہونٹوں کے پھٹنے کی روک تھام کے مقصد سے ان پر کریم لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ لعاب سے مخلوط نہ ہو اور حلق سے نیچے نہ جائے۔ خوشبودار شیمپو اور کریم لگانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ روزہ دار کے لیے عطر لگانا مستحب ہے، لیکن جان بوجھ کر خوشبودار نباتات کو سونگھنے میں حرج ہے۔ آنکھوں میں دوائی کے قطرے ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا جو شخص تیرے لیے ایک روزہ رکھے تو اسے کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ روزے دار کو دو خوشیاں ملیں گی، ایک افطاری کے وقت اور دوسری اس وقت جب اسے جزا ملے گی۔ میں اسے دو چیزیں دوں گا، اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اسے بہت زیادہ ثواب دوں گا۔ روزے دار کو اپنی رحمت سے قریب کر لوں گا، اسے اس دروازے سے جنت ملے جاؤں گا جو روزے داروں سے مختص ہے۔ قیامت کے دن اسے پیاس نہیں لگے گی، وہ میری رحمت میں غرق ہوگا۔ روزہ دار کو متقیوں کا لباس پہناؤں گا، اس کا نام صادقین میں لکھوں گا، اس کی دعا قبول کروں گا اور اسے حکمت عطا کروں گا۔
سبحان اللہ العظیم وبحمد، سبحان اللہ العظیم وبحمد، ولا حول ولا العلی العظیم۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
Who is the Lawwam? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah. محمد الرسول الله لا اله الا الله محمد الرسول
الله. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 فروردین، 15 رمضان المبارک اور 17 اپریل کو رونما ہونے والے اہم واقعات پر مشتمل ہے. پندرہ رمضان المبارک سن 3 ہجری قمری کو نواس رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی ولادت اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی. جب مکہ مکرمہ میں رسول کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے اور سوائے لڑکی کے آپ کی اولاد میں کوئی نہ رہا تو مشرکین طعنہ دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچایا، اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کوثر نازل ہوا، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا. ساتویں دن عقیقے کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا. حضرت امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے عاطفیت میں رہنے کا موقع ملا. رسالت مآب اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے. پندرہ رمضان المبارک سن 965 ہجری قمری کو عظیم عالم اور فقی زین الدین بن علی المعروف شہید ثانی کو قتل کر دیا گیا. شہید ثانی کے خاندان کے تمام افراد بزرگ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کا خاندان سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہوا. انہوں نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں کا علمی سفر کیا اور سفر کے دوران بہت سے علماء سے فیض حاصل کیا. کہتے ہیں کہ انہوں نے سن 937 سے 953 ہجری قمری تک دمشق، مصر، حجاز، عراق، بیت المقدس، قسطنطنیہ کا سفر کیا. اس کے بعد اپنے آبائی وطن بالابک میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا اور وہاں تدریس اور کتب کی تالیف میں مصروف ہوئے. شہید ثانی نے اپنی 54 سالہ پربرکت زندگی میں تقریباً 70 کتابیں تحریر کیں. روضۃ الجنان فی شرح ارشاد الاذہان، مسالک الافہام فی شرح شرائل الاسلام، الفوائد العلمیہ فی شرح نفلیہ، غنیۃ القاصدین فی اصلاحات المحدثین، اور روضۃ بحیہ فی شرح اللمع شہید ثانی کی معروف کتابیں شمار ہوتی ہیں. سترہ اپریل سن 1895 عیسوی کو چین اور جاپان کے درمیان ایک اہم معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد جزیرہ نما کوریا کی ملکیت پر دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ ختم ہوئی۔ واضح رہے کہ چینیوں نے جاپان کو اطلاع دیے بغیر اس جزیرے میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا، جبکہ جاپانیوں نے الٹیمیٹم دیے بغیر چینی فوج پر حملہ کر دیا تھا۔ چین نے کئی بار شکست کھانے کے بعد آخر کار اس معاہدے کی شرائط کو قبول کر لیا۔ سترہ اپریل سن 1946 عیسوی کو شام نے اغیار کے قبضے سے آزادی حاصل کی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرنے کے بعد شام فرانس کے زیر انتظام چلا گیا۔ شام کے حریت پسندوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ جون 1941 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ اور آزاد فرانس کے فوجیوں نے شام پر قبضہ کر لیا۔ ستمبر 1941 میں ہی آزاد فرانس کی فوج کے کمانڈر شام کی آزادی کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن شام کو مکمل آزادی اس وقت نصیب ہوئی جب 1946 عیسوی میں برطانیہ اور فرانس کے فوجی اس ملک سے چلے گئے۔ شام کا رقبہ تقریباً 185,000 مربع کلومیٹر ہے۔ لبنان، اردن، عراق، ترکی اور مقبوضہ فلسطین اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ اٹھائیس فروردین سن 1379 ہجری شمسی کو ہندوستان کے معروف عالم دین اور مصلح علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے وفات پائی۔ وہ سن 1317 ہجری شمسی میں الہ آباد کے ایک قریبی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی دینی تعلیم کے بعد عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم، آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد باقر الصدر کے درس خارج فقہ و اصول میں شرکت کی۔ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نجف میں 10 سال قیام کے بعد اپنے وطن لوٹ آئے اور اہم دینی خدمات انجام دیں۔ علامہ جوادی نے تصنیف و تالیف، تدریس و تقریر کے ذریعے دینی خدمات انجام دیں اور پورے ہندوستان میں بہت سے مدارس، مساجد، امام بارگاہیں، کتب خانے اور ہسپتالوں کی بنیاد رکھی۔
آپ سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، 15 رمضان المبارک کا مبارک و مسعود دن فرزند رسول خدا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم اس پروگرام میں امام مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر مختصر روشنی ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، میرے خدا نے اسے میرے خدا نے اسے حمد میں شمار کیا حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا خطا میں اس کو نکیرن نے شمار کیا خطا میں اس کو نکیرن نے شمار کیا حسن کے ذکر میں جس نے بھی اختصار کیا حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا
تیسری ہجری قمری کے ماہ مبارک رمضان کا نصف تھا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کو ایک سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ ان کے معمولی اور نورانی گھر میں ایک خاص ولولہ تھا۔ ولادت کا وقت قریب تھا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایسے موقع پر اپنی والدہ خدیجہ طاہرہ کی خالی جگہ کو پہلے سے زیادہ محسوس کیا۔ آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے کی پیدائش ہوئی۔ امام علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کے نام کا انتخاب کرنے کے لیے خدا کے رسول کی آمد کا انتظار کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نورانی بچے کو گلے لگایا اور جبرائیل سے اس کا نام پوچھا اور فرمایا کہ خدا نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے کان میں اذان کہی، آپ کا نام نامی حسن ہے اور یہ نام آپ کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے عنایت ہوا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خداوند عالم کی طرف سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت آپ کے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، اس لیے علی علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر رکھیے کہ جس کا نام حسن تھا، لہذا آپ بھی اپنے اس نواسے کا نام حسن رکھیے۔ عرش سے پیش نبی آتے ہیں جبریل امین اور دیتے ہیں نواسے کی ولادت کی خبر، کہتے ہیں اس کی ولادت سے ہے خوش رب قدیر، نام رکھتا ہے حسن اس کا خدائے اکبر، سر سے پا تک یہ مصور کی ہے گویا تصویر، اس کی صورت میں نظر آتا ہے خود صنعت گر، آپ ہیں سید و سردار جوانان جنا، آپ ہیں حجت حق، آپ ہیں سبط اکبر، علم کو کیوں نہ ترقی ہو زمانے میں نصیب، کہ در علم سے پیدا ہوا ایک اور بھی در۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان سے محبت کرنے والوں اور عقیدت مندوں کو بہت بہت مبارک ہو۔
فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن، فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن، فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن مولا حسن،
حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے، کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے، حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے، کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے کعبہ بھی ہے آپ کا مکان مولا حسن مولا حسن
فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن
یا حسن مجتبیٰ
کام آپ فرزند رسول خدا حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے پہلے 7 برس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھے اور دیگر 30 سال اپنے والد بزرگوار کے سائے میں گزارے اور آپ اپنے والد کے یاور و مددگار تھے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر مشتمل بہت سی روایات شیعوں اور سنیوں سے نقل ہوئی ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کے اہل بیت میں سے کون زیادہ پسند ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان دو فاطمی نو نہالوں کو دیکھتے تو ان کے لیے اپنی باہیں پھیلا دیتے اور حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگاتے اور ان کو بوسہ دیتے اور فرماتے تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ خدا کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حسن اور حسین علیہ السلام کے بارے میں اپنے اصحاب کو تلقین کیا کرتے تھے تاکہ ان کے وجود کی عظمت کی یاد دلاتے رہیں۔ ابو ہریرہ جو معاویہ کے ساتھیوں میں سے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ہے، اپنے ایک بیان میں اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن اور حسین کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے تھے اور ہماری طرف آ رہے تھے، اور جب پیغمبر ہمارے پاس پہنچے تو فرمایا جس نے میرے ان دو فرزندوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اہل سنت کے ایک عالم غزالی نے بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مشہور جملہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے حسن ابن علی کے جمال و کمال کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خلق و خلق یعنی سیرت و صورت میں مجھ جیسے ہو۔ بلا شبہ شیعوں کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام تاریخ اسلام کی ان با اثر شخصیات میں سے ہیں جنہیں خدا کے ہاں خاص مقام حاصل ہے۔ وہ آیۂ تطہیر کے مخاطبین اور مصداقوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی رجس و آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جو مباہلے کے میدان میں بھی موجود تھی اور آیہ مباہلہ ان کی شان میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں خداوند عالم نے حسن و حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند متعارف کرایا ہے اور ان دو بزرگوار اماموں کے مقام و منزلت کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی پرورش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی کہ جہاں ہمیشہ خدا کا ذکر اس گھر کے لوگوں کے کلام اور باتوں کی ابتدا اور انتہا ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جس میں آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام قرآن مجید کے پہلے جمع کرنے والے تھے اور آپ کی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی اعلیٰ ترین خاتون تھیں، اور آپ کا خاندان قرآن کریم کی آیات پر بہترین عمل کرنے والا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم میں اور منبر سے قرآن کریم کی آیات کو آپ کی مبارک زبان سے سنا اور سیکھا۔ وہ بچپن سے ہی قرآن کریم کے علوم کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور تلاوت قرآن انتہائی دلکش اور دل نشین آواز میں کرتے تھے۔ مورخین نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی سب سے اہم اخلاقی خصوصیات کو اس طرح بیان کیا ہے: آپ سب سے زیادہ سخی و فیاض، سب سے زیادہ بخشنے والے، سب سے زیادہ حلیم، سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ ایماندار، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار، سب سے زیادہ عبادت گزار، اور لوگوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے، اور سب سے زیادہ سعۂ صدر کے حامل تھے۔ سخاوت انسانی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی ایک ممتاز صفت شمار ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت آپ کی برجستہ صفات میں سے ایک ہے، جیسا کہ آپ کو کریم اہل بیت کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی فقیر آپ کے در سے نا امید ہو کر واپس کیوں نہیں لوٹتا، تو آپ نے جواب میں فرمایا، میں خود خدا کی بارگاہ کا فقیر ہوں اور اس کے الطاف کا امیدوار ہوں، لہذا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ خود فقیر ہوتے ہوئے کسی فقیر کو مایوس کر دوں۔ سیوطی لکھتا ہے، حسن ابن علی علیہ السلام میں بے پناہ اخلاقی اور انسانی فضائل پائے جاتے تھے۔ وہ ایک شریف النفس، بردبار، باوقار، سخی اور بخشنے والی شخصیت تھے اور لوگ ان کی مدح و ستائش کرتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام اتنی عظمت و منزلت کی حامل شخصیت ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں بشمول غلاموں اور کنیزوں کے کہ جن کا شمار معاشرے کے کم ترین درجے کے افراد میں ہوتا تھا، مہربان اور رحم دل تھے، اور آپ کی سیرت میں کمزور طبقے کے لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک اور اخلاقی خوبیوں کے بارے میں انتہائی خوبصورت تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جاتا تھا، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ان کے ساتھ سب سے بہترین سلوک اور رویہ اپناتے تھے، تاکہ مسلمانوں اور اپنے پیروکاروں کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک کنیز نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو پھولوں کی ایک شاخ ہدیہ کی، تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، تو راہ خدا میں آزاد ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے کنیز کو محض ایک پھول کی شاخ دینے کے عوض آزاد کر دیا، تو اطراف میں موجود لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور کہا، آپ نے اسے پھول کی ایک شاخ کی وجہ سے کیوں آزاد کر دیا؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے جیسا کہ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب تم لوگوں کو تحفہ پیش کیا جائے یا کوئی نیکی کرے تو اسے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی جواب دو کہ بے شک اللہ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے، لہذا اس کے تحفے سے بہتر خدا کی راہ میں اس کی آزادی تھی اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نہ صرف معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور تواضع کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ معاشرے کے جسور اور بےہودہ افراد کے ساتھ کہ جو ان کے ساتھ جسارت کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی صبر اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے۔ وہ لوگ جو ثقافتی طور پر غریب اور فریب کھائے ہوئے تھے اور وہ معاویہ کی حکومت کے زیر اثر حضرت امام حسن علیہ السلام سے جسارت کرتے تھے، انہوں نے بھی کبھی امام علیہ السلام سے کوئی انتقامی کلمات نہیں سنے، بلکہ امام حسن علیہ السلام ان کی بھی ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ امام علیہ السلام کا یہ عاجزانہ اور خاضعانہ سلوک دیکھ کر حیرت کرتے تھے اور مختصر مدت میں ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتے اور ندامت کا اظہار کرتے تھے، جیسا کہ شام کے اس شخص کی طرح جس نے بہت زیادہ توہین کے بعد امام کی خاموشی کا سامنا کیا اور اس کے بدلے میں امام نے اسے مہمان نوازی سے نوازا، تو وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سچا عاشق اور پیروکار بن گیا۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ انتہائی کم سنی کے عالم میں اپنے نانا پر نازل ہونے والی وحی منوان اپنی والدہ ماجدہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنت رسول، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن کو ترجمانی وحی کرتے ہوئے خود دیکھوں اور سنوں۔ سیدہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے پہنچنے کا وقت بتا دیا۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام حسن سے پہلے داخل خانہ ہو گئے اور گوشہ خانہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امام حسن علیہ السلام حسب معمول تشریف لائے اور ماں کی آغوش میں بیٹھ کر وحی سنانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد عرض کی، مادر گرامی، آج زبان وحی ترجمان میں لکنت اور بیان مقصد میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے کوئی بزرگ محترم مجھے سن رہے ہیں۔ اور یہ سن کر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دوڑ کر حضرت امام حسن علیہ السلام کو آغوش میں اٹھا لیا اور بوسہ دینے لگے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار، بے مثل زاہد، افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا۔ آپ نے 25 پا پیادہ حج کیے، کبھی کبھی پا برہنا حج کے لیے جاتے تھے۔ جب آپ سے یہ دریافت کیا گیا کہ آپ نے پا پیادہ اتنے حج کیوں کیے ہیں، تو فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر اپنے پیروں سے چل کر نہ جاؤں۔ آپ اکثر موت، عذاب، قبر، صراط اور بعثت و نشور کو یاد کر کے گریہ فرماتے تھے۔ وضو کرتے وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور خدا کا اتنا خوف طاری ہو جاتا تھا کہ آپ کا رنگ زرد ہو جاتا اور جوڑ جوڑ کانپنے لگتے تھے۔ جب آپ سے اس کا راز معلوم کیا گیا تو فرمایا، جو عرش کے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو، اگر اس کا رنگ متغیر ہو جائے اور جوڑ جوڑ کانپنے لگیں تو بجا ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ پر اس قدر خوف و خشیت طاری ہوتا تھا کہ آپ کے اعضاء و جوارح کانپنے لگتے۔ نظام امن جاری ہے جہاں کے مرغزاروں میں، گلوں کی صلح جوئی دیکھیے رہتے ہیں خاروں میں۔ حسن کے فعل کو فعل رسول کبریا سمجھو، نہیں تفریق جائز ہے نبی اور ان کے پیاروں میں۔ پدر معصوم، ماں معصومائے عالم، نبی نانا نیا معصوم، یہ آیا ہے عصمت کے حصاروں میں۔ کمال سیرت پیغمبر اسلام کیا کہنا، کہ جس نے صلح کی کشتی چلائی خون کے دھاروں میں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نماز صبح کے بعد سے طلوع آفتاب تک ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے، کسی سے کوئی بات تک نہیں کرتے تھے۔ محراب عبادت میں بیٹھنا آپ کی عمر کے سب سے بہترین اور خوشگوار لمحات شمار ہوتے تھے، اسی لیے عبادت کے دوران اپنے بہترین اور خوبصورت لباس پہنتے تھے۔ کسی نے جب آپ سے استفسار کیا، اے فرزند رسول، آپ نماز میں بہترین لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اللہ جمیل ہے اور وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، میں بھی اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو سنوارتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، اس لیے میں بھی عبادت کے دوران اپنے بہترین لباس پہننا پسند کرتا ہوں۔ آپ کا معمول تھا کہ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتے تو خدا کو مخاطب کر کے فرماتے، میرے پالنے والے، تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے، اے رحمان و رحیم، اپنی اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے برائی کرنے والے بندے کو معاف کر دے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے ہر قیمتی اور عمدہ مال کو رضاء خدا کے لیے اس کی راہ میں دے دیتے تھے۔ دو بار تو آپ نے گھر کا سارا اثاثہ گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا اور تین مرتبہ اپنے موال میں سے نصف راہ خدا میں دے دیا۔ یہ تھی آپ کی طاعت الہی۔ بے شک آپ اپنی عبادت گزاری میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پدر بزرگوار امام المتقین سید الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مانند تھے۔ سامعین، پروگرام کا اختتام ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اس قول گوہر بار سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا کی جس چیز کو حاصل کرنے میں تمہیں ناکامی ہوئی ہے اس کا خیال بھی ذہن میں نہ آنے دو۔ سامعین، ایک بار پھر ہم آپ کو کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ہے حسن میں جو شہنشاہ زمن کی خوشبو، ہے حسن میں جو شہنشاہ زمن کی خوشبو، وہی غنچے کی ہے خوشبو جو چمن کی خوشبو، جب کوئی امن کا منشور پڑھا ہے میں نے، جب کوئی امن کا منشور پڑھا ہے میں نے، مجھ کو محسوس ہوئی اس میں حسن کی خوشبو، جب کرے ذکر حسن اپنی زباں سے کوئی، جب کرے ذکر حسن اپنی زباں سے کوئی، پھیل جاتی ہے وہاں اس کے دہن کی خوشبو، ہے حسن میں جو شہنشاہ زمن کی خوشبو۔ Oh,